رکو نمبر 4. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون. کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے. تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت پر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اور اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں خوب جان رہا ہے. جو کچھ اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈال دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر زمین و آسمان میں جو سب کچھ ہے آپ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دل آپس میں ملا نہ سکتے تھے. یہ تو اللہ ہی نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، وہ غالب حکمتوں والا ہے. یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھ کو اللہ ہی کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں. رکوع نمبر 4، اس کا عنوان کیا ہے؟ تیاری کر رکھو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوجوں کو جمع کر رکھنے کا حکم دیا دشمنوں کے مقابلے کے لیے. 4 باتیں ہم نے دیکھی جہاد کی تیاری کے سلسلے میں. نمبر 1، زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کی جائے، وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہو، وہ تیاروں کی صورت میں ہو. پھر تیار بندھے رہنے والے گھوڑے رکھے جائیں، جس کو آج کے دور میں آپ جہاز کہہ سکتے ہیں، جنگی جہاز. تیسری بات ہے کہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، یعنی ایسے مظاہرے کرو اپنے جنگی کہ جس سے دشمنوں کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھ جائے. اور چوتھی بات کیا ہے؟ کہ اس کام پہ مال بھی خرچ کرو، کیونکہ جب مال خرچ نہیں ہوتا تو پھر دین کمزور ہونے لگتا ہے اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم اتنے حصے کو اپنے حساب سے دیکھیں تو اس میں ہماری کیا عمل کی بات ہے ہمارے لیے، یعنی جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اسلامی قوت کا اظہار جائز ہے. بعض دفعہ 23 اگست کو یا 14 اگست کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب فوجیں ہوتی ہیں، پریڈ ہوتی ہیں یا ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے، تو یہ سراسر جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کے اگر آپ کے دل میں بھی جذبات آتے ہیں تو دشمنوں کے دل بھی ہلتے ہیں، اور واقعی اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تیار ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان توکل کرتے ہیں تو پھر ان کو ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے اور ان کو جنگی چیزیں خریدنے کا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ توکل اور چیز ہے، وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ہتھیار بنا کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فتح ہوگی، اس کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار کام کب کریں گے؟ جب اللہ کی مدد ہوگی. تو لہٰذا مسلمانوں کو اپنے لیے بالکل ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کو لینا اور اس پہ اپنے آپ کو تیار کرنا، وہ گھوڑوں کی صورت میں، وہ گاڑیوں کی صورت میں، وہ راکٹ لانچرز کی صورت میں، اس کی بالکل ضرورت ہے. اور اس کام پہ مال جو خرچ ہوتا ہے اس کے لیے بھی انسان کو خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز اسے سمجھ آتی ہے اس رکوع میں، وہ کیا ہے؟ کہ بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی کیا پالیسی ہو، دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہو، کیونکہ دیکھیے کہ دنیا کے نقشے میں انسان اکیلا نہیں ہے. ایک ملک اکیلا نہیں پنپ سکتا جب تک کہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہ ہوں. تو مسلمانوں کو دو اصول سکھائے گئے اس میں کہ تم نے اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کیسے لینے ہیں. نمبر 1، دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم نے بھی صلح کرنی ہے. یہ نہیں کہ وہ امن چین سے رہ رہے ہیں تو آپ جا کے ان کے ملکوں پہ طیارے پھینکنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ کہ اگر دشمن دھوکے کی نیت کرے، یعنی اس کی نیت دھوکے کی ہو، تو پھر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی خوبصورت دی ہم سب کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ کہ محبت اللہ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ ان کے اوپر سارا مال بھی خرچ کر دیتے، لیکن یہ صحابہ کرام آپس میں جو آج جڑے ہوئے ہیں، جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، یہ اللہ کی دین ہے. محبت اس طرح نہیں ملتی کہ لوگوں پہ مال خرچ کیا جائے اور ان کی محبت لی جائے. تین چیزیں سمجھ میں آئیں. آپس میں بھائی چارہ کب قائم ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. ہم ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں تو بھی دلوں کے اندر کسی کے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے. میں اس آیت پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی عام نجی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے, اور یہی اصل میں ہمارے لیے تھیم ہے اس رکوع کا, کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کی محبتیں لینے کے لیے ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں, اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لین دین سے لوگ خوش ہوں گے. مثال کے طور پہ جیسے بھی پیچھے بات کی اور جس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ رشتوں کے معاملے میں شادی کے موقع پہ جو لین دین کیا جاتا ہے, ایک لین دین وہ ہوتا ہے جو تحفے کی صورت میں ہوتا ہے, جو کہ ہم پیچھے سن چکے کہ وہ تو پسندیدہ ہے, لیکن ایک لین دین ہوتا ہے جو رسم و رواج کے نام پہ کیا جاتا ہے. بیٹی کو ہزاروں کے لاکھوں کا جہیز دینا اور یہ سوچنا کہ اس کو جہیز دیں گے تو اس کی سسرال میں عزت ہوگی, اس کی ماں کو بھاری زیورات پہنا دو تاکہ وہ اس کی قدر کرے گی, اس کی نندوں کو اچھے قیمتی جوڑے دے دو تو وہ قدر کریں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ساری دنیا کی دولت بھی دے دو گے تو محبت پیدا نہیں ہوگی. بعض دفعہ بیویاں کیا کچھ نہیں کر دیتی شوہروں کے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہوتی, اسی طرح بعض شوہر بہت قدردان ہوتے ہیں لیکن بیویاں ان کی قدر نہیں کرتی. تو اصل اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں نا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالتا ہے. جس طرح انسان کی ضرورت ہے نا کھانا اور پینا, اس طرح محبت بھی ضرورت ہے. بعض دفعہ جب انسان کو عام طور پہ نہیں ملتی تو لوگ اس کے لیے اس طرح کے ہتھیار اختیار کرتے ہیں, اس سے محبت نہیں ملتی. محبت اعزاز کے طور پہ ملتی ہے, خیرات کے طور پہ نہیں ملتی. ہم لوگوں سے بھیک مانگ کے محبت نہیں لے سکتے. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں, آپ اللہ سے محبت کریں, اپنے دل میں تقویٰ بڑھاتے جائیں, اچھے کام کرتے جائیں. اور ایک اور چیز جس سے محبت مل جائے گی وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی میں پیارا ہوں اور لوگوں کی نظر میں بھی ہوں. تو آپ نے اس کے جواب میں ان کو جو دو باتیں کہی تھی ان میں ایک کیا تھی کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جا, لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اور یہ کتنی گن کی بات ہے. بس اگر ہم لوگوں کی طرح ہرس بھری نظروں سے دیکھیں, ان کی چیزوں کو دیکھیں, ہاں یہ کتنا اچھا ہے, ہاں یہ کتنا پیارا ہے, لوگ سوچیں گے شاید آپ کو ان سے طلب کرنا ہے. بے نیاز ہو جائیے, جو اچھا ہے اس کا اچھا ہے. ایک خاص حد سے زیادہ کسی کو بہت زیادہ اس کی چیزوں پہ تعریف نہ کریں, لاوالی پن رکھیے اپنے اندر. آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کی بے نیازی کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور اگر آپ توقع کرنے لگیں گے کہ فلاں مجھے یہ دے فلاں یہ دے, تو بعض دفعہ لوگ پھر آپ سے اپنی چیزیں چھپانے لگتے ہیں کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, کہیں بدگمانی نہ ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں. تو اصل بات کیا ہے کہ محبت اور نفرت کا مالک اللہ ہی ہے. اچھا, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان آیتوں کے وظیفے پڑھتے ہیں, بیوی کو دیتے ہیں کہ پڑھو تاکہ شوہر کو تم سے محبت ہو. خود ہی مطلب نہیں پتا تو وظیفہ پڑھا کے بھی کیا کریں گے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپس میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے جڑ کے رہنا ہے. اخوت کا درس بھی یہ آیت جو ہے ہم سب کو دیتی ہے. رکوع نمبر 5, یا ایہا النبی یحرض المؤمنین علی القتال, اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے, اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے, اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے, اس واسطے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں. الآن حفف اللہ عنکم, اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے, بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے, اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے, اور اللہ زور آور با حکمت ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر پہلے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی ہی سزا ملتی. پس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے پر خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 5، اس کا عنوان کیا ہے؟ ایمان کا وزن۔ اس رکوع میں ہم نے دو باتیں دیکھیں۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو جہاد کی رغبت دلائیے، جنگ پر ان کو ابھاریے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر 20 مسلمان ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب ہوں گے، اور پھر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اور اب تو کچھ اور ہی کمی کر دی کہ اگر 100 کو 200 پر یا 1000 کو 2000 پر غالب کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے ایمان کی بدولت تول رہا ہے، وزن ہو رہا ہے یہ مومنوں کا۔ پہلے دور میں ایمان پختہ تھے، ایمان مضبوط تھے، اور وہ کون سے لوگ تھے؟ حضرت عمر فاروق جیسے، کہ جن کو دیکھ کے لوگ دور سے ڈرنے لگتے تھے۔ پھر تھوڑی کمی ہوئی، تھوڑا حالات بدلے، تھوڑی کمی آئی، دنیا آئی۔ پہلے ایمان صرف جب، یعنی جب مکہ میں مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے تو صبر کا درجہ اور ایمان کی قیمت کتنی تھی کہ ایک کے مقابلے میں 20 کافر۔ پھر جب مدینہ میں آ گئے، تھوڑا اسودگی مل گئی، تھوڑی آسائش آ گئی، تو تھوڑا سا ایمان کم ہوا، یا اس میں کچھ چیزیں مل گئیں، تو پھر ریشو کیا بن گیا کہ 100 کے مقابلے میں 1000، یعنی آدھی رہ گئی قوت، 20 کی تھی اب 10 کی رہ گئی۔ اور اب آج کے دور میں تو فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 کو 2 پہ، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ مسلمان کی قیمت گھٹتی ہے۔ جتنے آج مسلمان ہیں، کبھی اتنے تھے تاریخ میں؟ تو غالب کیوں نہیں؟ ایمان گھٹ گئے۔ اگر آج کے مسلمانوں میں وہی ایمان آ جائے جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور ان جیسے اور صحابہ کا تھا، تو آج مسلمان اس پورے گلوب پہ چھا جائیں، آپ کو پورا گلوب سبز رنگ کا دیکھے۔ کیوں؟ کہ آج ایمان کم ہے تو آج غلبہ بھی کم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ ایمان کا روپ ہوتا ہے، ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملک شام سے نکلا اور حضرت عمر کو ملنے کے لیے، کہ ذرا دیکھوں تو صحیح عمر ہیں کون، کیونکہ بہت قصے سنتے تھے اور ان کی باتیں چلتی تھیں عجب میں۔ جب آئے ادھر تو مدینہ میں آیا، پوچھے کس سے؟ گھومتے گھومتے مسجد نبی کے سامنے سے گزرے تو دیکھا ایک شخص وہاں سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، آدھا دھوپ میں ہے، آدھا چھاؤں میں ہے، ہوش ہی نہیں، اپنے بازو کا تکیہ بنا کے سو رہے ہیں۔ قریب کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، یہ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہنے لگے یہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے جس نے کیسر و کسرا کی راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، اور خود کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ یعنی وہ وہاں بیٹھ کے کانپتے تھے، حضرت عمر مدینہ میں ہوتے تھے اور ملک شام میں لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں یہ کہہ کے کہ سو جاؤ، عمر آ رہا ہے۔ یعنی عمر کا روب اتنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ سے گزرتے ہیں شیطان وہ گلی بدل دیتا ہے۔ آج ہمیں دیکھ کے شیطان دوسری گلی چھوڑ کے بھی آتا ہوگا ہاتھ ملانے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کو بڑھانا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا مسلمانوں کی طاقت ہوگی۔ ہم آج انہی باتوں پہ بحث کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس جنگی ہتھیار نہیں، میڈیا نہیں، سائنس میں پیچھے ہیں، کمپیوٹرز میں پیچھے ہیں، یہ ساری طاقتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ٹولز ہیں۔ اصل ٹول کیا ہے؟ اندر کا ایمان۔ اگر ہر ماں اپنے بچے پہ محنت کرے اور اس کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرے گی، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ انہی نسلوں میں سے ابوبکر اور عمر فاروق جیسے بچے پیدا ہوں گے کہ جن سے پھر اسلام کی دوبارہ وہی کیفیت ہمارے سامنے آئے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ اور اللہ تعالی ہمیں وہ وقت دکھائے کہ ہم اسلام کا غلبہ دیکھیں۔ دوسری چیز جو اس رکوع میں آئی ہمارے سامنے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو جنگ میں قیدی آئے ان کو کیا کیا جائے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا خیال کیا تھا؟ دو وجوہات تھیں اس کی، ایک تو یہ تھی کہ مال کی ضرورت ہے اسلام کو، اور دوسری رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے تھے، مارنا پسند نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، آپ کے بھی دل میں شفقت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کیا کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی رائے ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، بلکہ ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دیا جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کو مارے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے عمر اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ان کا کوئی اپنا رشتہ دار جنگ میں نہیں تھا. نہیں, شاید بہت تھوڑے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا غزوہ بدر کے دن, آس بن ہشام کچھ اس طرح کا ان کا نام تھا. یعنی ایمان کی غیرت آتی ہے نا, جب اللہ کی محبت آتی ہے نا, پھر اس کے بعد اس کے مخالفوں سے دل میں رحم کے جذبات بھی نہیں رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی رائے تھوڑی سخت لگی, آپ نے قبول نہ کی اور فدیہ لیا اور جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق کہتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق زاروں کی تار رو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. کہنے لگے ان کو روتا دیکھ کے میں بھی رونا شروع ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہے. اور بعد میں پتا چلا کہ آپ نے یہ آیتیں اس میں ہیں, آپ شاید آپ کو اس طرح تو نہیں سمجھ آ رہی, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ اگر پہلے سے یہ بات ثابت نہ ہوتی تو میں آج اتنا سخت عذاب تم پہ اتارتا کہ اس بات پہ کہ قیدیوں کو کیوں چھوڑا. یعنی اللہ کا بھی ارادہ وہی تھا جو عمر فاروق کا ارادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کی رائے درست تھی لیکن ہم نے جو کیا, لیکن اجتہادی معاملہ تھا. بات تفصیل اس میں بہت ہے لیکن مجھے بہت اس آیتوں کو پڑھ کے دل میں رقت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت ڈراوا دیا کہ اجتہادی معاملہ تھا تو آپ بچ گئے, ورنہ ان کو مارنا لازم تھا کیونکہ ایسے لوگوں کو مارنا ہی کفر کا سر توڑتا ہے نا. تو بہرحال اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی حالات کے مطابق معاملہ بدل سکتا ہے اور جب انسان دیکھے کہ کوئی قوت اسلام کے خلاف سر اٹھا رہی ہے تو اس کے کفر کو توڑنا ہے, اس سے ذاتی فوائد نہیں لینا. آج اس پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو آج مسلمان کئی دفعہ کفر کو اس لیے قبول کر لیتا ہے کہ پھر ہم ان سے ایڈ لیں گے, ہم ان سے مدد لیں گے. سوچنے کی ضرورت ہے اس موقع پہ, کیا ایڈ لینے کی ضرورت ہے یا ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ضرورت ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں, میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں, آپ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کاکروچ آتے ہیں, کتنے نکلتے ہیں, کیا آپ ان کو پھرنے دیتے ہیں؟ ترس نہیں آتا آپ کو ان پہ؟ کیوں آپ ان کے اوپر سپرے کرتے ہیں, کیوں مارتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا جینا دھوبر کر دیں گے, آپ کے کھانے میں آ جائیں گے, آپ کے کپڑوں میں آ جائیں گے. اب ایک چھوٹا سا کاکروچ تو آپ کے گھر کے اندر اتنا فتنہ پھیلا دے, تو وہ ذہن جس کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں پنپ رہی ہوں اور جو اسلام کی دشمنی پہ چلائے گا, پھر کیا ہم اس کے لیے اس کا توڑ نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں کرنے کی؟ بہرحال پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو بعد میں انشاءاللہ سوالات میں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور آخری بات اس رکوع سے کیا پتہ چلی, کہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے اور طیب ہے اور اس کو کھانے میں کوئی بھی دل میں شک نہیں لانا چاہیے. رکوع نمبر 6, یا ایہا النبی کل من فی ایدیکم من الاسرا. اے نبی, اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں, آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی, تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. ہاں اگر وہ پھر تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد و پیماں ہے, تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور انہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی, یہی لوگ سچے مومن ہیں, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم, اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا, پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 6، اس کا عنوان کیا ہے؟ سچے مومن۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جنگی قیدیوں کے ناطے سے ہمیں دو باتیں بتائیں۔ ایک تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ان جنگی قیدیوں میں تم نے کوئی خیر دیکھی، یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوئی اسلام کی بات، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی قید میں آئے ہوئوں کو بھی تبلیغ کرو کہ آج بھی آئے ہوئے تو اسلام قبول کر لو، اور جب تم اس کو چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں اور کچھ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ یعنی جب انسان واقعی، بعض لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر قیدیوں سے فدیہ نہ لیا، اگر وہ مسلمان ہو گئے یا ان کو چھوڑا یا فدیے کے بغیر چھوڑا تو کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، تمہیں اس سے زیادہ میں دے دوں گا۔ دوسری بات اس میں جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر ان میں سے کوئی خیانت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان خیانت کا بدلہ ان کو ان سے دلوائے گا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ ہمیں اس اتنے حصے میں، یعنی جو پہلا حصہ ہے رکوع کا، اس سے اپنے عمل کی بات کیا ملی کہ لوگوں کی خیر سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جنگ میں آئے، مارنے کے ارادے سے آئے، پھر قیدی ہو کے آپ کے ہاتھ میں آگے اور اللہ تعالیٰ ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر کیا ان لوگوں کا حق نہیں جو آزاد پھر رہے ہیں اور ہم ان کی طرف اپنی بات کرنا پسند نہیں کرتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، گوارا ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ کیا واقعی ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ دوسری بات ہم نے اس سے کیا سیکھی کہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو اس کی سزا اللہ سے ضرور پائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کسی شخص نے کسی کی خیانت کی ہوگی، وہ مالک اس سے اس چیز کی کا تقاضا کرے گا کہ مجھے وہ چیز دو۔ جب وہ چیز اس کے سامنے لائی جائے گی تو اس کے ہاتھ سے پھسل کے وہ جہنم میں گر جائے گی، اور خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم جا کے نیچے سے اٹھا کے لے آؤ اور اس کو دے دو، تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ وہ جہنم کے پورے عذاب سہتا ہوا تہ میں جائے گا، اس چیز کو اٹھا کے اوپر آئے گا، جو ہی ہاتھ باہر آنے لگے گا وہ اسے، اس کے ہاتھ سے وہ دوبارہ پھسلے گی اور دوبارہ وہ جہنم کی تہ میں گرے گی، اور اسی طرح اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو ہم نے خیانتوں سے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے۔ اس کے بعد رکوع کا جو آخری دوسرا حصہ، اس میں جو بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے مہاجرین اور انصار کی تعریف کرائی۔ ان مہاجرین میں سے دو طرح کے مہاجر تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے پہلی ہی پکار پہ لبیک کہا اور ہجرت کر لی، گھروں کی پرواہ نہیں کی، یہ کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، سب چھوڑا اور نکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کی جو نکلے ہجرت کے لیے لیکن تھوڑی دیر سے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بھی درجہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ دین کی پکار پہ فوراً لبیک کہہ لیتے ہیں، وہ سابقون میں شامل ہو جائیں گے، لیکن کچھ اس کے بعد جاتے ہیں تو وہ کم از کم اصحاب الیمین میں ضرور شامل ہوں گے۔ اسی طرح پھر انصار کی بھی دو باتوں کی بات سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے فوراً اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اسلام کے علیہ آنے والوں کو مدد کی، ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کے ساتھ تعاون کیا، اور کچھ اس سے بعد۔ ان چار گروہوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہیں لوگ سچے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ کیا ملے گا ان کو؟ نمبر 1، مغفرہ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسری، رزق کریم، رزق کریم۔ کیسے؟ کہ اللہ کے راستے میں جو چھوڑ کے آئے ہو اللہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے یہ وعدے صرف چند سال کے اندر پورے ہو گئے۔ مہاجرین جو اپنے گھر چھوڑ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کے بدلے میں ان کو مدینہ میں اتنی برکت دی کہ وہ اس سے زیادہ دولت مند ہو گئے، اور وہ انصار جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق میں برکت دی، اور اسلام کی وجہ سے مدینہ کو جو بہاریں ملی وہ سب مدینہ والوں کو مل گئیں۔ ہمارے لیے یہ آیات واقعی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ ان آیات کو فوکس کرتی ہوں، جب بھی کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیا میں سچی مومنہ ہوں، کیا میرا ایمان سچا ہے، کیا واقعی میں جب اللہ کے دین کے کسی کام کا وقت آتا ہے تو میں پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں یا آگے رہنے والوں میں۔ ہجرت کا موقع ملے، سارا سوال تو لکھیں اپنے لیے، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ اگر مجھے اللہ کی خاطر ہجرت کرنی پڑے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ دوسرا سوال لکھیے، اگر مجھے اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنی پڑے تو کیا میں تیار ہوں؟ ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو گھر، جگہ، ملک چھوڑتا ہے، اور ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ شاید اس ہجرت کی موقع تو کم ہی ملے ہمیں زندگی میں کہ جب ہمیں اپنے گھر واقعی چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جانا پڑے اسلام کے نام پہ، گو کہ کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس آیت کو اس تناظر میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہیں، ہجرت کر کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اس میں میرا کتنا تعاون ہے؟ کیا واقعی میں لوگوں کو گناہوں سے ہجرت کروانے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہوں؟ اپنے لیے جائزے کا سوال لکھیے کہ کیا میں اپنے رشتہ داروں میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ ان کو گناہوں سے ہجرت کرنی چاہیے؟ ہم رشتہ داروں کے گناہوں کو ڈسکس تو بہت کرتے ہیں، ان کے پر تنقید، اس پہ بات، لیکن فکر کم رکھتے ہیں کہ یہ چھوڑیں گے کیسے۔ دوسری بات لکھیے کہ اگر فکر ہے تو پھر میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا نصب العین ہے میرے پاس۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ اس وقت اس بات کو سن رہے ہیں، اگر حقیقت میں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہو، کیونکہ یہاں لفظ آیا ہے اولو الارحام، رحم کے رشتے، ماموں، خالہ، نانی، یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں، قرابت، بالکل جن سے قرب ہوتا ہے انسان کا۔ لکھیے ذرا اپنے ماموں کے نام، کیا میرے ماموں، یعنی جس کے ہیں، جس کے نہیں ہیں وہ نہ لکھے یا کچھ اور لکھ لے اس کی جگہ۔ کیا میرے سارے ماموں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا؟ کیا میں نے ان کی برائیوں کو چھڑانے کی کوشش شروع کر دی؟ خالہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام اپنی تمام خالاؤں تک پہنچا دیا؟ نانی، نانا، پھر اس کے بعد اور سے اور، پھپھیاں، ایک ایک نام لکھے۔ آپ کہیں گے آپ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آگے آپ ایک آیت پڑھیں گے، اللہ نے بھی سب کے نام لیے، تو کیا مجھے فکر نہیں؟ ہم اپنے آپ کو بہت دیکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ملنسار ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دل میں اگر سچا درد نہیں ہے نا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور وہ درد کیا ہے کہ ان کا دین بدل جائے، ان کی دنیا تو سنورے گی ہی، آخرت سنورے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے لیے، الحمدللہ، اتنی دور آنے کے بعد بھی لوگ خوشی غمی میں ان کو یاد رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی بہت کمی محسوس کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کا دین۔ ہم ساری دنیا کو تبلیغ کر کے آ جاتے ہیں، نہیں بات کرتے تو اپنے رشتہ داروں کے آگے نہیں کرتے، وہ نہیں کھلتا، سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم کیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی، کے بعد پہلے کہا خود پڑھو، اور پھر کہا وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورا کی آیت آگے آئے گی تو آپ خود ہی اس کو نوٹ کریں گے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کھانے کی دعوت پہ بلایا، پورے قبائل کو بلایا، جب پورا لشکر جمع ہوا پھر آپ نے کھڑے ہو کے وہاں آواز کیا، اے عبد بنی مناف، اے قریش، اے فلاں، پھر ان کو یاد دلایا، تم یاد کرو تم کہاں تھے، کیا تھا تمہارے اندر، اب اللہ نے تمہاری طرف یہ پیغام دیا۔ اسی موقع پہ پھر ابو لہب جو تھا وہ غصے میں آیا اور کئی باتیں ہوئی۔ تو لہٰذا آج نیت کریے، کہتے تو بہت دفعہ ہیں، سوچتے تو بہت دفعہ ہیں، کیونکہ یہاں اصل میں اس کا جوڑ لگا دیا گیا ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینا ہے کہ میں نے ایک ایک رشتہ دار تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچانا ہے؟ خود کہہ سکتے ہیں تو خود کہہ کے بتائیے، پیار سے، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، اور کسی بات کے ذریعے پہنچوا سکتے ہیں تو اس ذریعے سے پہنچوائیے، کوئی کیسٹ سنوائیے، پھر اس کا ٹریک بھی کریں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو لے کے چیزیں دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پوچھتے بھی نہیں، وہ سال بعد بھی جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو ڈبہ ہم نے بھی کھولا بھی نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، واپس لے لیں۔ میں کبھی کسی کو کچھ دوں پھر میں بعد میں پوچھوں اور وہ نہ ہو تو میں کہتی ہوں اچھا ایسا کریں کہ آپ اگر برا نہ مانیں تو مجھے دے دیں، کسی اور کو اس کی ضرورت ہے میں اس کو دے دوں، پھر وہ خود ہی کہتے نہیں اب میں سنوں گی۔ لیکن بہرحال سچی محبت دل میں لائیے رشتہ داروں کی، اور پھر ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے. سب سے بہترین صلہ رحمی کیا ہے کہ ہمیں ان کی آخرت کی غم لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ٹھٹ کے رویا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کے نام لے لے کے, یا پھپھی یا چچا, اپنی بیویوں کے, سب کے نام لے کے کہا کرتے تھے اٹھو اور عمل کر لو. تو ہم نے بھی انشاءاللہ سورۃ الانفال کے ختم ہونے کے اوپر اپنے سے یہ عہد کرنا ہے, اور میں بھی اس پہ عمل کروں گی, آپ بھی کریں جب موقع ملے آپ کو کسی طریقے سے. اور آپ دیکھیے جب آپ کی پکار میں تڑپ ہوگی, دل میں خلوص ہوگا, لوگ آپ کی سنتے ہیں. آج نہیں سنتے نا, کل سنیں گے, لیکن آپ کا کہا ہوا بول ان کے دل میں کہیں نہ کہیں جا کے ضرور تبدیلی پیدا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر ہماری بات میں اثر بھی پیدا کر دے.